أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. پچھلی دفعہ سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہ بیسیکلی بیس کر رہا ہے آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب ولایت در قرآن پہ. اچھا, کیونکہ بیسیکلی ایک پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں علماء کی گفتگو سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا عمل در حقیقت سب سے پہلے اس کے نفس اور اس کے دماغ کا عمل ہوتا ہے اور بعد میں جسم کا عمل ہوتا ہے. یعنی پہلی چیز اگر ہم اپنے اعمال کے حوالے سے جائزہ لینا چاہیں کہ ہم کیا عمل کریں یا بہترین عمل کیا کریں, تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نفس اور ہمارا ذہن کس کام میں مشغول ہے, کس چیز میں مشغول ہے, اس کے اندر کیا کچھ بن رہا ہے, بگڑ رہا ہے, وہ کن کیفیات سے گزر رہا ہے. حقیقت عمل وہ ہے. بعد میں وہ ساری کی ساری کیفیات جب جسم جسمانی حرکات و سکنات میں, جسمانی موومنٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں, یہ عمل کا نچلا درجہ ہے. اسی لیے یعنی کہ اس کی وجہ کیا, اسی لیے بہت سارے لوگ ظاہراً نمازی ہوتے ہیں لیکن قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے فوائل للمصلین, کہ نمازیوں کے لیے جہنم ہے. عجیب بات ہے. یعنی کہ بہت سارے اسی طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ روزہ سے بہت سارے لوگوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا, یا حج بہت سارے لوگوں کے لیے محض آمد و رفت کا ایک ذریعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً انسان کے نفس اور انسان کے دماغ کا جو عمل ہے وہ بنیاد ہے, اور جسم کا عمل اس کو فالو, اگر اس کو فالو کرتا ہے یا جس پیٹرن پہ فالو کرتا ہے وہ اس کا ایک نتیجہ ہے. تو اعمال کے حوالے سے جو اس زندگی میں اہم ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور کس کے پیچھے زندگی میں چلتے ہیں. جس مسئلے کا نام ہے امامت اور ولایت. اچھا, پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ امامت اور ولایت دو الگ چیزیں بیسیکلی, یعنی کہ اسی کنسپٹ کو ہم تھوڑا سا ایڈوانس اپ کریں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جملہ کہا گیا تھا تاکہ ایک کنسپٹ واضح ہو جائے, لیکن حقیقتاً ولایت اور امامت ایک دوسرے کے ساتھ باہم گندھے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم مخلوط ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. کس اعتبار سے؟ کہ انسان جس کسی سے رہنمائی کے ذریعے سے یا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تعلق جوڑتا ہے یا قریب ہوتا ہے یا قربت حاصل کرتا ہے, وہی اس کا ولی ہے, وہی اس کا امام ہے. تو یعنی کہ ہم کسی کو بھی, کسی بھی شخص کو اگر اپنا امام قرار دیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارا ولی نہ ہو, بلکہ ادر وے راؤنڈ بات زیادہ صحیح ہے. یہ دیکھیے, جو ہمارا ولی ہے رہنمائی کے اعتبار سے حقیقتاً وہی ہمارا امام ہے, چاہے ہم زبان سے کسی بھی امام کا نام لیتے ہوں یا کسی بھی امام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہوں. یعنی ہم کس کے معموم ہیں, کس کے پیچھے ہیں, اس بات کا تعین یہ کرتا ہے کہ ہم رہنمائی کے لیے, ہدایت کے لیے, قربت کے رشتے میں کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی ہمارا ہدایت کے حوالے سے ولایت کا رشتہ کس سے قائم ہے. ٹھیک ہے, وہی ہمارا امام ہے. اور جس کے بارے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ یوم ندعو کل اناسم بے امامہم, یعنی قیامت کے دن خدا تمام انسانوں کو ان کے آئمہ کے ذریعے سے بلائے گا. یعنی ساتھ نہیں ہے بلکہ ذریعے سے, کہ امام اور امام کے ساتھ جتنے اس کے فالوورز ہیں وہ سب کے سب خود بخود حاضر ہو جائیں گے. اچھا, اس میں ایک دو باتیں اور ہیں جو اس سے کورولری ڈرائیو ہوتی ہیں, وہ یہ کہ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبوت اور رسالت اور امامت کے تین عہدے ہیں جن کے لیے خدا انسانوں میں سے مخصوص افراد کو منتخب فرماتا ہے اور ان کو یہ رینک دیتا ہے اور یہ مخصوص ذمہ داریاں دیتا ہے. ان تینوں عہدوں کی بنیاد بذات خود ولایت پر ہے, صحیح, یعنی نبی, رسول اور امام ہونا اصل چیز نہیں ہے, بلکہ ان تینوں عہدوں کے کور میں بھی اصل چیز ولایت ہے. کون سی ولایت ہے؟ ولایت خدا. یعنی وہ انسان, وہ افراد جو ولایت خدا کے مرحلے میں ترقی یافتہ ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ کو خدا منتخب کر کے یہ ذمہ داریاں دیتا ہے. یہ اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ چیز میری ہے, کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو جب آیت پڑھ کے سنائی تھی حضرت ابراہیم والی, تو اس میں تھا انی جاعلک للناس اماما, کہ میں تجھ کو قرار دیتا ہوں لوگوں کے لیے امام, میں قرار دیتا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں خدا کسی سے مشورہ نہیں لیتا. یا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, کہ خدا اس بات کا سب سے زیادہ عالم ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. تو یہ, لیکن اس کے لیے جو بیسک کرائٹیریا ہے وہ ولایت ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ بات اہم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے سارے انسان ہیں اور ان میں سے خدا نے کسی کو بھی کہا کہ تم یہ بن جاؤ, تم نبی بن جاؤ, تم رسول بن جاؤ, تم امام بن, نہیں, بلکہ وہ افراد جو ولایت خدا کے مرحلے میں ترقی یافتہ ہوتے ہیں, بالا تر ہوتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, ان میں سے انتخاب ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ ایک چیز اور بھی ہے اور اس قسم کی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ نبوت اور رسالت الٹیمیٹ نہیں ہے خدا کی نظر میں, بلکہ اصل چیز ولایت ہے. ابھی اس سے ایک نتیجہ اور برآمد ہوتا ہے, لیکن کہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر نبوت اور رسالت رشک کرے گی, صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اصل چیز انسانوں کی ترقی کے لیے وہ کیا ہے؟ تقرب الہی ہے. اور جو لوگ خدا سے قربت کے مرحلے میں بالا تر ہوتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, ان میں سے خدا منتخب کرتا ہے نبی اور رسول اور امام کو, ٹھیک ہے. یہ اہم بات ہے کہ ولایت خدا اصل چیز ہے. اچھا, اس بات کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو سورہ واقعہ, یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی محفوظ, سورہ واقعہ کے اندر خاص چیز کیا ہے کہ تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ود رسپیکٹ ٹو آخرت, ٹھیک ہے. یعنی کہ جب دنیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو تین گروہ ہیں جو میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھ کے سنائے تھے, کون سے؟ مسلمان, کافر اور منافق. یعنی بیسیکلی ایک ڈویژن انسانوں میں بہت کلیئر ہے کہ ایک خوشبخت ہیں, ایک بدبخت ہیں. دنیا کے حوالے سے, یعنی دنیا کی زندگی میں جب انسان ان کی کیٹیگرائزیشن, خدا ان کی کیٹیگرائزیشن کر رہا ہے, تو بدبختوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. یعنی ایک وہ ہیں کہ جو کھلم کھلا انکار کرنے والے ہیں, ایک وہ ہیں کہ جو بظاہر کہتے ہیں یس, دل سے کہتے ہیں نو, یہ منافق ہے, اور اس کے مقابلے میں مومنین. لیکن جب آخرت کے حوالے سے جب کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے تو میمنہ اور مشعمہ موجود ہیں, خوشبخت اور بدبخت. لیکن یہاں پر جو دو حصے ہو رہے ہیں وہ میمنہ کے ہو رہے ہیں, نہ کہ مشعمہ کے. اور وہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ میمنہ میں کہا کہ ایک سابقون, السابقون اولئک المقربون, دوسرے اصحاب یمین. یہ بہت عجیب بات ہے اگر اس نقطے کو دیکھیں, بہت گہرائی ہے اس میں. اور سورہ واقعہ کی ابتدا میں ان دو اور پھر دو میں سے تین گروہوں کا ذکر ہے, قیامت کے دن, قیامت کے دن کے حوالے سے کہ ان سب کی حالت قیامت میں کیا ہوگی, اور اینڈ میں پھر انہی سب کا ذکر ہے, لیکن اس وقت قیامت کا ذکر نہیں ہے, وقت موت ہے. اور کیا اس چیز پہ شروع میں جب ذکر ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم, یہ آخرت ہے کہ قیامت میں کیسے ہوں گے, کیا حال ہوگا. یا واصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وماء مسکوب, یہ آخرت ہے. یا اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم, یعنی کہ دھوئے میں ہیں, کھولتے ہوئے پانی میں ہیں. تو یہ سب آخرت کا احوال ہے, لیکن اینڈ آف سورہ واقعہ کے طرف آ کر انہی تین گروہوں کا ذکر بیان ہوتا ہے وقت موت. فلولا اذا بلغت الحلقوم, کہ پس اس وقت کیا ہوگا کہ جب یہ جان حلق تک آ جائے گی. وانتم حین اذن تنظرون, اور تم اپنے حال میں پڑے پڑے ادھر ادھر نظر کر رہے ہوگے, اور تم اگر سچے ہو تو اس کو پلٹا کیوں نہیں لیتے اپنی جان کو. یعنی کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے خدا کی طرف سے کہ اگر انسان واقعاً خود مختار ہے اور انسان اپنے افیئرز کو قابو میں رکھتا ہے, خدا کہتا ہے اپنے بڑھاپے کو کیوں نہیں روک لیتے, اپنی جان کو جسم سے نکلنے سے کیوں نہیں روک لیتے. یہ سب قرآن میں موجود ہے. سورہ یاسین میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, کہ جس کو ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں اسے خلقت میں جھکا دیتے ہیں, عقل نہیں استعمال کرتے, عقل نہیں پکڑتے. اور سورہ واقعہ میں کہ جب یہ جان حلق تک آ جائے گی کیوں نہیں پلٹا لیتے اس کو, ان کن تم صادقین, اگر تم صادقین. اس وقت پھر تین گروہوں کا ذکر ہے. فَأَمَّا كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر مقربین میں سے ہیں, فروح و ریحان و جنت نعیم. اب اس آیت میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ نعمتیں, یعنی یہ نہیں کہ فلہو یا فلہم روح و ریحان و جنت نعیم, بلکہ فروح و ریحان و جن, فا یعنی پس, اگر مقربین میں سے ہیں تو پس دن روح ہے, ریحان ہے, خوشبو, جیسے ریحان خوشبو ہے, نجات ہے, اور نعمتوں والی جنت ہے. اس کی تشریح میں ہمارے علماء اور عرفاء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس انداز بیان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آخرت نہیں واقع ہوئی ہے, یہ مقربین خود یہ چیز ہیں. یعنی کہ جب موت کا مرحلہ آئے گا تو جو مقربین ہیں, یعنی کون سے مقربین ہیں, خدا کے مقربین, خدا سے جن کا رشتہ ولایت کامل ہے, تقرب ولایت کو کہتے ہیں نا, ولایت یعنی قرب. تو مقربین کا مطلب کیا ہے کہ جن کا خدا سے ولایت کا رشتہ بالکل مضبوط ہے, پکا ہے, وہ خود خوشبو ہیں, خود حسن ہے, خود جنت نعیم ہے, خود یعنی کہ بالکل یہ ایسی چیز ہے کہ جیسے اس زندگی میں جب ہم کہتے ہیں کہ انسان مثال کے طور پر روشنی ہے, اگر ہم اس روشنی کو دیکھے گئے, ہم بلب کو دیکھے گئے, تو غلط نہیں ہے, اس لیے کہ یہ انسان ہے کہ جس کی عقل اور اس کی صلاحیت اس بلب کو ایجاد کرنے کا سبب بنتی ہے. یعنی اگر ہم مثال کے طور پر مشینری کی قوت کو کہیں یہ انسان کی قوت ہے, تو یہ غلط نہیں ہے, کیونکہ یہ لوہا اور یہ سب چیزیں صدیوں سے پڑی ہوئی تھیں زمین میں, لیکن یہ انسان کی عقل ہے کہ جس نے اس کو دریافت کر کے اور اس کو وہ شکل دی اور اس حالت میں لایا کہ وہ اس کام کے کرنے کے قابل ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے ابھی آخرت واقع نہیں ہوئی ہے, لیکن آخرت میں جو جنت نعیم بنے گی وہ خود اس شخص کی بنیاد پر ہے. یعنی حقیقت جنت نعیم وہ بندہ مقرب ہے, کہ یہ بھی آغا جوادی عملی کا ایک جملہ ہے کہ جب خدا نے فرمایا کہ آخرت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا, اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت, سورج اندھا ہو جائے گا, ستارے پیس ڈالے جائیں گے, तो उन्होंने कहा फिर रोशनी कहाँ से आएगी? बहिश्त का घर मोमिन का रोशन होगा या तारीख होगा? रोशन होगा। किस चीज़ की रोशनी है? खुद मोमिन की नूर का नूर है, जो आप लोगों को मैंने शायद सूरह हदीद की आयतों में पढ़ के सुनाया था कि यसअ नूरहुम बैन अईदीहिम व बिअईमानिहिम, कि क़यामत में मैदान महशर में जब मोमिन सामने आएगा तो उसका नूर उसके सामने और उसके दाएं तरफ उसके साथ दौड़ रहा होगा। तो जो मुकर्रबीन है, जिन्होंने इस जिंदगी में खुदा से रिश्ते विलायत को मजबूत कर लिया, पकड़ लिया, यानी जिसकी आला तरीन मिसाल खुद अंबिया हैं, रसूल हैं, अम्माम हैं या मखसूस औलियाँ हैं, ये खुद बहिश्त हैं। जैसे ही ये जिस्म का पर्दा हटेगा तो वो खुद जन्नत नईम की शक्ल में आएंगे, जाहिर होंगे। और उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग दूसरा है, वह अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलाम लक मिन अस्हाबिल यमीन, मुकर्रबीन है तो उस वो इस शक्ल में, और अगर अस्हाब यमीन में से है फसलाम लक, बस सलाम है तेरे लिए, यानी पैगंबर तेरे लिए असहाब यमीन की तरफ से, यानी कि जैसे ही असहाब यमीन यानी जो आम मोमिन है लेकिन हालत अमन में, जैसे ही वो मौत के मरहले तक पहुंचेगा, अपने को निजात याफ्ता पाएगा, लेकिन यह हकीकत उसको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगी कि अगर रसूल ना होते तो मैं कभी निजात नहीं हासिल कर सकता था, अपनी निजात को देखते ही पहला जुमला जो उसकी तरफ से अदा होगा वो क्या होगा कि सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह फसलामुन लका। अजीब बयान आते हैं, हम इतना ज्यादा सूरह वाकया और सबको पढ़ जाते हैं। ये है एट द टाइम ऑफ डेथ कि जो मुकर्रबीन है, यानी फिर वही बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं विलायत, कि मुकर्रबीन खुदा के साथ रिश्ते विलायत में मजबूत हैं, वो बजात खुद बहिश्त हैं, बजात खुद हुस्न व खुशबू हैं। दीगर मोमिनीन जिन्होंने ईमान को कबूल किया है वो मुकर्रबीन के वसीले से निजात याफ्ता हैं, इसीलिए जब मौत के वक्त देखेंगे इस बात को कि हमको खुदा ने निजात दे दी, लेकिन पहला जुमला जो उनके जबान पर आएगा वो फसलाम लका है कि अगर विलायत पैगंबर और आले पैगंबर ना होती तो हम कभी इस निजात को खुद से हासिल करने के काबिल नहीं थे। कि ये अहम तरीन मुहिम तरीन चीज है जिंदगी की अमली एतबार से कि किसके साथ रिश्ते विलायत में जुड़े हैं इस जिंदगी में और उनको किस तरीके से मुअर्रफ कराया तीसरे गुरुह को। वह अम्मा इनकाना मिनल, अब आखिर में असहाब शमाल नहीं आया सूरह वाकया में, मिनल मुकज्जबीन वाल्लीन, यानी इससे हट के उसकी क्या क्वालिटी है, मुकज्जबीन हक सामने नजर आता रहा झुटलाते रहे, वाल्लीन सीधा रास्ता नजर आता रहा, रसूल दिखाते रहे कुरान के जरिए से रास्ता नजर आता रहा, वालीन उसको भटक के छोड़ के कहीं और चले गए। ये दो क्वालिटीज हैं तबाह होने वालों की, मुकज्जबीन और वालीन, कि जब हक और सच सामने आए उसको झुटलाने वाले, और जब सीधा रास्ता जिंदगी में नजर आए सिरात मुस्तकीम और सबील इलाही को का पता दिया जाए उसको छोड़ के इधर उधर भटकने वाले। फनुज़ुलुम मिन हमीम, यानी कि आप गौर कीजिएगा कि जब क़यामत का जिक्र है तो है कि असहाब शमाल फी समूम व हमीम, के धुएं और खोलते हुए पानी में हैं, लेकिन जब मौत का जिक्र है, मौत के वक्त का जिक्र है, फनुज़ुलुम मिन हमीम, कि हमीम में से नाजिल होना शुरू हो रहा है उन पर, नाउ दे आर फीलिंग दैट हीट, जिसको क़यामत में जाके देखेंगे अब नुज़ूल हो रहा है उस में से। तो खुदा ने सूरह वाकया में मौत का भी पूरा नक्शा खींच दिया है और क़यामत का भी पूरा अहवाल बता दिया है, बिगिनिंग क़यामत का हाल है, एंड मौत का हाल है। इन्ना हाज़ा लहुवा हक़ुल यकीन, और ये वो चीज़ है जो हक़ुल यकीन है, इम्पॉसिबल है कि इसके अगेंस्ट कुछ हो जाए। ठीक है, अब हमारा फैसला है, मतलब यह फैसला हमारा है, क्योंकि असल क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि क्या जो कुछ खुदा ने किताब मुबीन में और अपने पैगाम में, जो पैगंबर के जरिए से नाजिल किया, क्या वो चीज़ प्लेबल है? समझ रहे हैं? यानी क्या उसको मैनूवर किया जा सकता है, क्या उससे खेला जा सकता है? ये डिसीशन, ये बात हमें समझनी है जिंदगी में। ये हमारे लिए सबसे अहम तरीन सवाल है। मैंने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कि हमारी सीरत में ये चीज शामिल है। जब हम इस किस्म के रवैये अपनी जिंदगियों में अख्तियार करते हैं कि दीन जैसा कि हमारे हाथों में दिया गया, ना उसको समझने की कोशिश करें, ना उस पर अमल करने की कोशिश करें, अपने तौर से एक दीन बनाएं और उसके बाद ये समझ लें कि इसकी बुनियाद पर निजात याफ्ता हो जाएंगे, ये प्लेइंग विद द मैसेज ऑफ अल्लाह है। कि कुरान करीम ने जब ये बात कही तो कहा इन्ना हाजा लहुवा हक्कुल यकीन। अब समझते हैं ना, हक्कुल यकीन यानी इल्मुल यकीन, आयनुल यकीन, हक्कुल यकीन, यकीन के दराजात, कि मतलब ये इतनी यकीनी चीज है कि ये इस किस्म के जगहों पर कुरान करीम में एक और बड़े अजीब जुमला है, तरीका है बात करने का, वो ये है कि इन तमाम जगहों पर जो सीगा है वो माजी या मुजारे का इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर मोमिनीन की फलाह का जिक्र है तो कहा है कद अफलहल मोमिनीन, कद माजी है, यानी मोमिनीन फलाह पा गए। सही, ये इतना यकीनी अमर है कि इसके बारे में ये कहने की जरूरत नहीं है कि मोमिनीन निजात पाएंगे। इट इज एज इफ डन। तो इसी तरीके से यहां भी जब ये बात की गई है कि वो असहाब शिमाल यहां पर हैं या मुकज़्ज़िबीन यहां पर हैं या मुकर्रबीन का ये हाल है या असहाब, ये इसमें कहीं मुस्तकबिल नहीं है, फ्यूचर नहीं है। और कुरान करीम में ज्यादातर जगह ऐसी हैं, इन्नल अब्रार लफी इल्लीयीन, इन्नल फुज्जार लफी जहीम। खुदा ये नहीं कह रहा कि नेकूकार जो हैं वो आला मकामात पे जाएंगे या फुज्जार और फाजर और काफिर जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, गे है ही नहीं, फ्यूचर टेंस ही नहीं है यहाँ पे, हैं। और अगर इमाम की नजर हो तो इमाम इस दुनिया में दिखा देते हैं कि देखो ये कहां पर है। कुरान करीम ये नहीं कह रहा जाएंगे, नहीं है, हैं। तो बहरहाल इन इस सारी गुफ्तगू से क्या बात हमारे सामने वाजे हुई कि असल चीज विलायत है। अगर कोई इंसान इतना बुलंद हो कि विलायत खुदा को हासिल कर ले, यानी कुरान करीम में देखें दो चीजें, एक है वअतसिमु बिल्लाह और दूसरी है वअतसिमु बिहब्लिल्लाह, दोनों सूरह आले इमरान में तकरीबन आयत नंबर 100 में ये जुमला है वअतसिमु बिल्लाह और 102 में ये वअतसिमु बिहब्लिल्लाह। तो जो विलायत खुदा में मजबूत हो जाए वो मुकर्रब, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। और एक चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि विलायत खुदा का मतलब है कि विलायत खुदा से मुराद है कि बाकी कोई और वली इंसानों में से नहीं है, सिवाय पैगंबर अकरम के, सिवाय पैगंबर अकरम के कोई दूसरा इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा बराह रास्त राबता है। यानी बराह रास्त राबता होता है लेकिन किसी न किसी वसीले से। तो वो हस्ती जो बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पर है, जिसके बारे में बहुत अजीब अजीब जुमले भी कहे गए हैं जो मेरे लिए शायद मुनासिब भी नहीं है कि यहाँ मैं दोहराऊँ, जो हकीकत अहमदी या मखलूक अव्वल और उसके हवाले से जो कुछ उरफा या बुजुर्गान जो जुमले बयान करते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि जहाँ से खुदास के बाद जो पहली सीढ़ी है मखलूकात की, उसके अलावा कोई ये नहीं कह सकता कि मैं टोटली इंडिपेंडेंट हूं। यानी मिसाल के तौर पर उससे अगली, उससे नेक्स्ट स्टेप पे कौन है? जनाब अली अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। ये दोनों के दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं रसूल पाक की तरफ। ठीक है, बहरहाल ये अलग बहस है, लेकिन कि ये तकर्रुब जिसे हासिल है, ये खुदा के साथ विलायत जिसे हासिल है, वो मुकर्रबीन है, वो बज़ात खुद बहिश्त हैं। आइम्मा अलैहिस्सलाम बज़ात खुद बहिश्त हैं, बहिश्त आफरीन है। आफरीन समझते हैं पैदा करने वाले, यानी उनके वजूद की बरकत से बहिश्त और बहिश्त का नूर पैदा होता है और होगा। और बाकी जितने लोग हैं जो असहाबे यमीन हैं, मोमिनीन हैं, ये सब के सब उस विलायत के जरिए से निजात याफ्ता हैं, उस विलायत के वसीले से निजात याफ्ता हैं। इसलिए उनका सबसे पहला जुमला क्या है कि सलामुन अलैक या अल्लाहुम्मा सल्ले अला। क्यों? इसलिए कि जो इस हकीकत को जानता है और समझता है वो अच्छे तरीके से समझता है कि अगर ये ना हो, अगर इनकी रहनुमाई ना हो तो हम हजारों साल जिंदा रहें, कभी भी इन मतालिब मारिफ तक नहीं पहुंच सकते कि जो कुछ हमें पैगंबर अकरम अलैहिस्सलाम ने कुरान के जरिए से दे दिए या जो रिवायात सही और मोतबर हैं उसके जरिए से अहमत के जरिए से हम तक पहुंचे। हम हजारों लाखों साल की जिंदगी गुजार लें लेकिन खुद से यहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये विलायत है, यानी कि असल चीज विलायत है और विलायत के नतीजे में नबूवत और रिसालत और इमामत है। तीसरा नुक्ता जो यहां पर बड़ा अहम है कि अगर हम नबूवत और रिसालत और इमामत को असल अहमियत देते हैं तो इसमें एक बड़ा अजीब पहलू सामने आता है कि खुदा ने किसी खातून को नबी और रसूल और इमाम के लिए मुंतखब नहीं किया। तो क्या खुदा ने औरत को डिग्रेड किया है? अब ये एक बहुत अजीब सवाल यहां पे सामने आ जाता है कि अगर हम बेसिक अहमियत कह रहे हैं कि नबी और रसूल और इमाम की है और खुदा ने एक भी औरत को मुंतखब नहीं किया है सौदे के लिए इतने पूरे अरसे में, यानी इवन जनाबे सैयदा को भी मुंतखब नहीं किया, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि खुदा ने जो चीज असल है खुदा की नजर में वो विलायत है, और विलायत मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है। यानी अजराह विलायत मर्द जितने मकामात को हासिल कर सकता है औरत भी उतने ही मकामात को हासिल कर सकती है। कि जिसको खुदा ने कहा कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था, कि जो भी चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस, मर्द हो या औरत, जो भी अमल सालेह अंजाम दे तुम में से किसी एक के अजर को या अमल को खुदा जाया करने वाला नहीं है। तो अगर आप विलायत की हकीकत को समझेंगे तो यह गुत्थी भी सॉल्व होगी कि कुछ खास मसलहतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से खुदा ने औरत को यह ओहदा नहीं दिया, या इसी तरीके से कुछ मसलहतें ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पर खुदा ने औरतों पर जिहाद बिस्सैफ वाजिब नहीं किया, लेकिन ये किसी भी हवाले से डिग्रेडेशन नहीं है। डिग्रेडेशन उस वक्त हो कि जब विलायत के दराजात मर्दों के लिए कुछ और हों, औरतों के लिए कुछ और हों, ऐसा नहीं है। यानी विलायत की राह दोनों के लिए बराबर खुली है। और यहां पर एक और बहस भी है, अभी उसमें जाना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन तकरीबन तमाम उरफा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसानियत की हकीकत ना मुजक्कर है ना मुअन्नस है। ये सिर्फ और सिर्फ इस आलम में रहने की वजह से तबाई फिजिकल और जिस्मानी डिफरेंस है, हकीकत इंसानियत में नहीं है। ऐसा नहीं कि खुदा ने इंसानी हकीकत को दो हिस्सों में डिवाइड किया है ایک کو مرد بنائے ایک کو عورت بنائے، حقیقت انسانی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، فزیکل ڈفرینس ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور کچھ مزید مقاصد کے لیے، تو وہ ایک دوسری بحث ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ایک صرف ایک چھوٹا سا ثبوت آپ کے سامنے کیا ہے کہ نفس اور روح یہ دو لفظ ہیں نا کہ جو انسان کی حقیقت کو بتاتے ہیں، ان میں آپ مجھے بتائیے کہاں مذکر ہے کہاں مؤنث ہے؟ نفس اور روح کے جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، مذکر مؤنث میں استعمال ہوئے ہیں کہیں بھی؟ صرف ایک ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو حقیقت نفسانی ہے وہ بھی واحد ہے اور حقیقت روحانی ہے وہ بھی واحد ہے. تو بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں کب یہ پرابلم سالو ہوتی ہیں؟ جیسے بعض دین کے اندر نظریات ایسے ہیں جو کلید کی حیثیت سے، چابی کی حیثیت، اس کی حیثیت ہے، کنجی ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت پہلے میں نے آپ لوگوں کو تجلی کا اور تجافی کا فرق سمجھایا تھا، وہ کنجی ہے، بہت سارے دروازے کھل جائیں گے اس سے اگر اس بات کو سمجھ لیا تو. اسی طریقے سے یہ چیز بھی جو ہے ولایت، یہ بھی کنجی ہے، بیس کنسیپٹ ہے، کور کنسیپٹ ہے ولایت. یہ سمجھ میں آ جائے ولایت تو بہت سارے امور اور مسائل جو ہیں آپ خود بخود حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، بہت ساری پرابلمز آپ کے سامنے حل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے ولایت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں کہ جو، اور یعنی کہ اس کنسیپٹ کو تھوڑا سا ہم نے مزید ان ڈیپتھ لے گئے. اس لیے کہ ابھی نفس جو ہے نا وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو اس زندگی میں امپریشنز اس پر امپرنٹڈ ہیں، یہ اثرات لے کے وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے جیسے یہ نفس آگے بڑھتا جائے گا اور اس کی اپنی حقیقت سامنے آئے گی، اب یعنی کہ اس کو مثال کے طور پر، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ دو چیزیں بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے؟ دو ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو جلال و جمال دیا ہے. تو عورت اپنے آپ کو جس لائن پر اور پیٹرن پہ زیادہ دیکھے گی وہ جمالی ہے، مرد اپنے آپ کو جس حال و احوال میں زیادہ دیکھے گا وہ جلالی ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں مکس بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو انسان کی حقیقت ہے کہ جیسے ہم یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ خدا نے مردوں کو مثال کے طور پر پریولیج کیا، عورتوں کو نیچے کیا، تو اس حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ نہیں، خدا نے انسانیت کو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا، یعنی ایک چیز کے مختلف ڈائمنشنز پاسبل ہیں، انسانیت کی ڈویژنز نہیں ہیں.
آیت میں یہ بھی ہے نا کہ خدا اگر اپنے لیے منتخب کرتا تو یقیناً مردوں کو ہی منتخب، فرشتوں کو اگر منتخب،
نہیں نہیں نہیں،
کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ مردوں کو ہی کرتا ہو کچھ،
نہیں 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 بالکل نہیں، بلکہ یہ اس حوالے سے ہے کہ یہ کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں. جی تو یہ تو ان کی مذمت ہے نا، یہ تو ان کی پس ذہنی کا ذکر ہے. یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر ہم مثال کے طور پر اپنے لیے کوئی تفریح چاہتے یا کچھ چاہتے تو وہ ہم خود اپنے لیے خود ہی منتخب کرتے، کیونکہ ہم سیلف انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں لوگوں کے پاس یا کسی مخلوق کے پاس جانے کی ضرورت پڑے کہ کوئی ہماری ضرورت پوری کر دے. جی
ولایت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں،
فرق نہیں مقامات ولایت میں. خود جناب سیدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا جو قرآن کریم نے مثال دی ہے، خود جیسے جناب سیدہ ہیں کہ اگر ہم آپ کے، میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کے کلمات کو جو کہ بہت تھوڑے سے ہیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن انتہائی حیرت انگیز ہیں جو جملے ہیں آپ کے، کہ اس میں انہیں مثال کے طور پر ایک جگہ فرماتی ہیں کہ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنے کلام اور میرے درمیان کسی رکاوٹ کو نہیں رکھا، کسی حجاب کو نہیں رکھا. آپ کے دعا کا ایک جملہ ہے، یہ بھی مفاتی میں ہی ہے، جمعے کے دن مختصر مختصر سے جملے ہیں، کہ سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا، کہ پاک ہے وہ ذات جو پتھر پر چونٹی کے آثار کو دیکھتی ہے، ویرا وقع الطیر فی الہوا، اور پرندے کی ٹریجیکٹری کو ہوا میں دیکھتی ہے، بھی کیا میں آ رہی ہے. یہ اسی طریقے سے جناب مریم کا خاص طور سے ہے کہ انہیں کہ قرآن کریم میں کہ تقریباً ہر جگہ، ایک یا دو مقامات کو چھوڑ کر، کسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام الگ سے نہیں لیا گیا، عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے گہوارے میں خدا کے حکم سے بولنا شروع کیا ہے، تو ان تمام چیزوں میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي، ان سے نیکی کرنے کا مجھے حکم دیا. تو یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ ظاہری چیزوں میں دیکھیں، ظاہری چیزوں میں دیکھیں کہ مرد اپنے آپ کو خالی یہ سمجھتا ہے کہ جو پاور اور اتھارٹی والی چیز ہے، کیونکہ وہ میرے پاس ہے اس لیے میں بافضیلت ہوں. لیکن جہاں پر محبت اور قربانی والے جتنے مقامات آتے ہیں، عورت مرد سے بہت آگے. یعنی ان تمام مقامات پر عورت بہت آگے ماں کی حیثیت سے. بہت مشہور ہے نا کہ تین گنا جو پیغمبر نے فرمایا، تین دفعہ ماں ماں ماں، جب پوچھا میں کس کی اطاعت کروں، کس کی فرما برداری کروں. یا اسی طریقے سے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ خاتون جو اس پورے ایام حمل سے گزرتی ہے اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہوتی ہے، تو وہ خاتون خود اس بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو بظاہر طاقتور ہوتا ہے وہ ہر چیز اپنے مطلب کی بیان کرتا ہے، اپنے فائدے کی بات بیان کرتا ہے. لیکن دین نے ایسا نہیں کیا، یعنی کہ جو خدا سے تقرب کے حوالے سے بات کی ہے اس میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے، نوعیتوں میں فرق ہے. اور اسی چیز کو شہید مطہری نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ men and women are equal but not similar. مرد اور عورت کے حقوق اور مقامات برابر ہیں، یکساں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سملر نہیں ہے. آپ کہیں مرد یہ کام کرتا ہے عورت بھی یہ کام کرے، نہیں، ایسا نہیں بنایا خدا نے. لیکن درجات میں کہ اگر مرد مثال کے طور پر باہر کے جہاد بے سیف کر کے اپنا خون بہا کر خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے، عورت یہی کام بچوں کو پال کر پیدا کر کے اور پرورش کر کے وہ درجہ حاصل کرتی ہے، اس مقام کو حاصل کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جہاد بے سیف اور گھر کا جہاد خاتون کا، یہ برابر ہے خدا کی نظر میں. بہرحال ہم بات کر رہے تھے اس کی آیت نمبر 124 سے ہم نے گفتگو کی تھی شروع کے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ امامت اور امامت کے نتیجے میں جو پورا ایک نظام ڈیولپ ہوتا ہے اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیں. تو امامت کو ہم نے سمجھ لیا تھا پچھلی دفعہ جب میں نے نبی، رسول، امام، اور امام کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ عالی ترین عہدہ ہے، نبوت اور رسالت سے بالا تر ہے. اور کیوں بالا تر ہے؟ اس لیے کہ امام رسالت کے باطن تک پہنچانے والی شخصیت کا نام ہے. یعنی رسالت ظاہر شریعت ہے، رسالت یہ ہے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے پڑھو، وضو اس طریقے سے کرو، ارکان عبادات ایسے انجام لاؤ، بجا لاؤ، یہ عقیدہ رکھو، یہ عمل کرو. لیکن اس کے باطن میں کیا ہے؟ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اس تک لے جانے والی ہستی کا نام ہے امام. اور اس کی دلیل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے وہ آیت رکھی تھی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ جنہیں خدا نے آئمہ قرار دیا ہے وہ امر الہی کے وسیلے سے ہدایت کرتے ہیں. اور امر کیا ہے؟ کن فیکون ہے، امر ملکوت الہی ہے. تو جو امام ہے اس کا کام ہے لائق شاگرد اور لائق مومن کو ملکوت تک پہنچانا, ٹھیک ہے, یہ امامت کا اسکوپ ہے. اور اسی وجہ سے یعنی آج ہمارے لیے اگر آپ اس نتیجے کو سمجھیں, اس نظریے کو سمجھیں, تو آج آپ اس بات کو بتانے کے خود سمجھنے کے قابل ہیں کہ امام زمان کیوں موجود نہیں ہے. اری بات سمجھ میں, کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ امامت کی کلاس موجود نہیں ہے. وہ افراد نہیں ہیں کہ جنہوں نے نبوت اور رسالت کے تقاضوں پر عمل کر لیا ہو اور اب امام آئیں اور انہیں رسالت کے باطن تک لے جائیں. جب وہ کلاس بن جائے گی امام ظاہر ہو جائیں گے. اور اگر ایک ایک جنریشن میں اکا دکا دو دو چار چار لوگ پیدا ہوتے ہیں امام خمینی اور آغا تبا تبائی اور آیت اللہ بہجت جیسے, تو ان کو امام انڈیویجولی ہدایت کر دیتے ہیں, اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو یہ یعنی کہ یہ اگر آپ اس نظریے کو سمجھ رہے ہیں تو آپ پر اس کی حقیقت واضح ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معیار پہ نہیں لانا چاہ رہے. کون سے معیار پر؟ کہ ہم نبی کے پیغام کی معرفت حاصل کر کے رسول کی شریعت پر صحیح عمل کا حق ادا کریں تاکہ اس مقام تک پہنچ جائیں کہ امام آئیں اور ہمیں رسالت کے باطن تک لے جائیں, ملکوت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں, ہے نہیں؟ اور ایسے دو دو چار چار دو دو چار چار افراد ہیں, ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے, وہ پرابلم نہیں ہے. تو یہ امام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب امامت خدا نے قرار دی, یعنی امامت کے عہدے پر فائز کیا, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ کعبے کی تعمیر. اب یہ بہت بہت زیادہ قابل غور بات ہے, یہ بہت قابل ہے, کیونکہ اگلی آیت اس کی جو ہے 125 وہ یہ ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, کہ اور جب ہم نے قرار دیا بیت کو یعنی گھر کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, کہ لوگوں کے لیے ایک ثواب کی اور امن کی جگہ کو, یہ سب سے پہلا کام ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, وَاتَّخِذُوا اور پکڑو, مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب دیکھیں یہ پھر وہی ولایت ہے. اس آیت میں یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے نا کہ کعبے کے اندر مقام ابراہیم ہے جہاں پر جا کے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. آیت کا لفظ یہ نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ اور وہاں جا کے نماز پڑھو. آیت یہ کہہ رہی ہے واتخذوا اینڈ گراسپ اینڈ گریب من مقام ابراہیم, ابراہیم کے مقام میں سے مصلی. فرق ہے, فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ ابراہیم کے مقام کو مصلی قرار دو, یعنی جس جگہ پر ابراہیم نے مقام نماز پڑھی وہاں جا کے تم بھی نماز پڑھ لو. لیکن اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم میں سے پکڑو مصلی کو, تو یہ بالکل ڈفرینٹ بات ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو سمجھو, معرفت حاصل کرو, اور اس میں سے اس کے مطابق اپنے نماز پڑھنے کی جگہ کو قرار دو. بات واضح بھی نہیں؟ تھوڑا سا کچھ آپ لوگ سوال کریں تو شاید میں زیادہ بہتر سمجھا سکوں. جی دیکھیں, مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ مقام ابراہیم یعنی کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ, اگر بالکل لٹرل میننگ آپ لیں, کھڑے ہونے کی جگہ یا جہاں پر ابراہیم نے قیام کیا یا کھڑے ہوئے, کیونکہ آپ فقہی طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جہاں کھڑے ہو کے دو رکعت نماز پڑھی, ہم بھی وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ واتخذوا مقام ابراہیم مصلی, نہیں کہہ رہی ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ جو کچھ جس طریقے سے ابراہیم نے خدا کے رستے میں قیام کیا اس میں سے تم اپنے لیے مصلی قرار دو. یعنی سیرت ابراہیم، مقام ابراہیم، قیام ابراہیم کو سمجھو اور اس سیرت میں سے اپنے لیے ایڈاپٹ کرو جو تمہارا مصلی بنے. یہ نہیں کہ خالی اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور جا کے نماز پڑھ لی. دیکھیں ہر جگہ پر جو قرآن، یہ کیا ہے؟ یہ ولایتی ہے نا، اسی کا نام تو ولایت ہے کہ مقام ابراہیم کو سمجھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا اور پھر اس میں سے اپنے لیے مصلی کو پکڑنا ہو، قرار دینا. تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ اب یہ اصل سوال ہے.
صبر و
استقامت. مقام ابراہیم ہے کہ تنہا ہوتے ہوئے نمرود کے سامنے کھڑے ہو جانا. مقام ابراہیم ہے کہ خدا کے لیے بدترین خوف دلایا جائے لیکن خدا کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرنا. یہ مقام ابراہیم ہے. اس میں سے اپنے لیے مصلی قرار دو، یہ حکم ہے. یعنی کہ جب اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، ان دا فٹ اسٹیپس آف ابراہیم، تو مقام ابراہیم کو سوچو کہ ابراہیم کون ہے، ابراہیم کی سیرت کیا ہے، ابراہیم کی سنت کیا ہے، اس کو اپنے لیے مصلی قرار دو. بات ہو رہی ہے واضح؟ تو یہ خود سراسر ولایت ہے. اچھا پھر آگے چلیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی خدا کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، ہاذا بلدن، یعنی یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب مکہ ٹوٹلی ویران تھا. آپ کو ہسٹری تو پتہ ہے نا کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پہ چھوڑ کے چلے آئے تھے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد گئے جب جناب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے. تو اس وقت تک وہاں کوئی ایسی آبادی نہیں تھی، یعنی قابل ذکر شہر نہیں تھا. تو یہ جملہ ہے ہاذا بلدا، ہاذا بلدن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ا سٹی، ا پلیس، دی پلیس نہیں. دی پلیس کا اگر کہنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاذل بلدا، کہ جب اپنی زندگی کے آخری زمانے میں ان کی دعا ہے جو سورہ ابراہیم میں موجود ہے، تو وہاں ہاذا بلدن نہیں ہے بلکہ ہاذل بلدا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جگہ باقاعدہ شہر بن چکی ہے. تو ابھی یہ بالکل بگننگ ہے، بالکل ابتدا ہے کہ اس جگہ کو کیا قرار دے؟ آمنن، امن والی جگہ قرار دے. ورزق اہلہ من الثمرات، اور یا اس کے اہل کو پھلوں کا رزق عطا کر. پھلوں سے مراد سب چیزیں، اولاد بھی پھل ہے، رزق بھی پھل ہے. تو پھلوں کا رزق عطا کر. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس کے لیے کی؟ امن کسے نصیب ہو، پھلوں کا رزق کس کو ملے؟ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو. یعنی اس سے یہ بہت اہم، اب یہ کس کی دعا ہے؟ یہ امام کی دعا ہے. یعنی اب ابراہیم ہٹا دیجئے، جو پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ قرآن کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر ایک کا نام لے لے کے کہے کہ یہ امام اور یہ امام اور یہ امام، بلکہ کوالٹی اور کریکٹر بتا دیا. اب اس کے بعد ہر ایک کی زبان پر یہی ہے. یعنی ہر امام جب دعا کرے گا تو ایسے ہی دعا کرے گا، جو بھی امام ہے خدا کی طرف سے منتخب. تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، پھلوں کا رزق عطا کر. کس کے لیے؟ من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ مومن ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے. کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ دعا میری ان کے لیے. خدا کا جواب کیا آیا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار. خدا نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا کہ فقط مومن کو رزق دوں اور کافر سے چھین لوں، لیکن جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی یہ سرمایہ دوں گا دنیا کی زندگی کا, لیکن قلیل ہوگا وہ. قلیل سے کیا مطلب؟ صرف اس زندگی تک, ظاہری اور مادی زندگی تک, اور پھر اس کے بعد وہ پریشان حال ہو کر آگ کے عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی, جو فقط مومن اور ہو خدا اور آخرت کے حوالے سے, اس کو رزق دے, اس کو امن دے. خدا نے کہا یہ متاع, یہ دولت کافروں کو بھی دوں گا, محروم نہیں کروں گا. ورنہ آج ظاہر ہے کہ مکے میں, خاص طور سے مکے مدینہ میں جو کفار و منافقین ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی یہ دولت. لیکن پروردگار نے کیا فرمایا کہ پھر وہ آگ کے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اچھا, اب میرا خیال ہے کہ ٹائم ہمارا جی, تو اب یعنی کہ یہاں پر اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو اور اس بات کو آگے بڑھائیں گے ان آیتوں کو. اور اس میں مجھے بنیادی طور سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ امامت اور ولایت کا رسپانس ماننے والوں کی طرف سے کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ خدا نے ابراہیم کو امام قرار دیا, خدا نے لوگوں کے لیے اس امام کے وسیلے سے پورا ایک سسٹم قائم کیا, پورا ایک نظام قائم کیا, جو یہ مکہ اور حج کا پورا نظام ہے. اور ابھی اس کا موقع نہیں ہے, ورنہ اس پر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سب زیادہ تر نے حج کیا ہوا تو آپ اس کو سمجھتے ہوں گے, جانتے ہوں گے کہ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں, کیا کیا فضیلتیں ہیں اس پورے سسٹم میں. یعنی یہ جو حج ہے یہ پورا ایک نظام الہی ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ پورا نظام قائم کیا, کروایا خدا نے امام کے ذریعے سے, اور اس کے بعد فالوورز کے لیے باقاعدہ پوری گائیڈ لائنز بیان کی, یعنی کہ اس امام کے ساتھ کیسے جڑو. ٹھیک ہے, یہ امام, امام کے نتیجے میں امام کے ذریعے سے پورا ایک سسٹم, اور پھر اس کے بعد اس چیز کا بیان کہ اس امام سے کیسے جڑنا ہے, اس امام سے کیسے وابستہ ہونا ہے. اس بات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے ولایت کی جو بحث ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. یعنی کہ مکمل سے مراد ہے کہ اس کا پورا اسکوپ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کتنی چیزیں ہوئی؟ تین چیزیں. پہلی چیز کیا ہے کہ خود امام کی معرفت, دوسری چیز امام کے قائم کردہ نظام کو پہچاننا, اور تیسری چیز امام اور اس کے سسٹم سے جڑ جانا جس کا نام ولایت ہے. اور جب تک یہ کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوتا اس وقت تک امام کا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام در حقیقت وہ ہے کہ جس کی ولایت میں ہم پائے جاتے ہیں. صحیح ہے, بات کلیئر ہے نا؟ یعنی جس کی ولایت میں ہم پائے جاتے ہیں, ولایت کے کیا مطلب ہے؟ جس کی بات مانتے ہیں, جس سے قریب ہیں, جس سے رہنمائی لیتے ہیں, جس کے کہے پر عمل کرتے ہیں, وہ ہمارا امام. یعنی اب مثال کے طور پر کہ ایک خدا نخواستہ ایک شخص ہے کہ جو کہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ, لیکن امام علی علیہ السلام اس قدر تاکید کریں بندگی کی, علم کی, نماز کی, اور اس کی زندگی میں یہ سب چیزیں پائی نہ جاتی ہوں. تو مہم ترین نقطہ کیا ہے کہ ہم, ہمارا امام کون ہے, اس کا تعین کس سے ہوگا, ہم کس کی ولایت میں ہیں. یعنی اب کسی کا اگر آپ کو یہ پوچھنا اور سمجھنا ہے کہ کس کا امام کون ہے, تو یہ نہیں انتظار کیجئے کہ وہ کیا بولتا ہے, بلکہ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے, یعنی کس کی ولایت میں وہ, اس کا امام ہے, اور اسی امام کے ساتھ وہ قیامت میں اٹھے گا. کیونکہ ایسی روایتیں ہمارے پاس بالکل مطلب صراحت و وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ قیامت میں بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوں گے رسول خدا کا نام بھول جائیں گے، نہیں پہچانتے ہوں گے. اور بلکہ یہ روایت تو مسلم اور بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ کچھ لوگ ایون ایسے ہوں گے، یہ ان کی روایت ہے اس لیے میں اس کی صحت پہ زیادہ بحث نہیں کر رہا، لیکن روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو خدا کے حکم سے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. رسول خدا ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ اے خدا، یہ تو میرے ساتھی تھے، میں اصحاب کا لفظ نہیں کہنا چاہتا، میرے ساتھ تھے. خدا کی طرف سے جواب آئے گا کہ اے محمد، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے. یعنی اس کی ڈیپتھ میں جائیے، اس کی ڈیپتھ میں یہ ہے کہ ولایت حقیقتاً رسالت سے وابستگی کا نام ہے، نہ کہ رسول جب تک نظروں کے سامنے تھے تو رسول کی شکل دیکھ کے بات مان رہے تھے، اور جیسے ہی رسول ظاہری طور سے دنیا سے پردہ کر گئے کسی اور رستے پہ چل پڑے. یہ ولایت نہیں ہے. ولایت یعنی کہ رسول رسالت اور امامت کے ساتھ ہونا. یعنی یہ مطلب نہیں کہ ابھی امام علی ہماری نظروں کے سامنے ہیں تو امام علی کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر بإذن خدا یا برضاء خدا انتقال کر گئے تو کہیں اور چل پڑے. یہ نہیں، ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہم انشاءاللہ بار 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 ریپیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ جتنا میری فہم ہے اس کے تحت زندگی کا اہم ترین مسئلہ ولایت ہے. یعنی یہ وہ کوسچن ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بار بار پوچھنا ہے کہ ہم کس کے رستے پر ہیں، کس کے نقش قدم پر ہیں. اور وہ جملہ بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے آپ کے ذہنوں میں حفظ ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ رسول خدا نے، امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو کیسے بیان کیا، اونٹنی اور اس کا بچہ. یعنی کہ میں رسول کے قدم پر قدم رکھتا ہوا چلا ہوں اپنی پوری زندگی میں. یہ ولایت ہے. یعنی کہ زبان سے محمد رسول اللہ، قدم کسی اور کے، یا زبان سے علین ولی اللہ، نقش پا پر کسی اور کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جو کس کا جملہ ہے، بہت مشہور صحابی کا جملہ ہے کہ نماز علی کے پیچھے مزہ آتا ہے اور دسترخوان معاویہ کے ساتھ مزہ آتا ہے. یہ ولایت نہیں ہے. یا جیسے میں نے بالکل شروع میں آپ لوگوں سے ایک بات کی تھی کہ جو اس ویسٹرن سوسائٹی کی پرابلم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہیں، جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی صحیح ہے، جو کہتا ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے وہ بھی صحیح ہے، جو قیامت کو مانتا ہے وہ بھی صحیح ہے. نے کہا کہ یہ ابسرڈ ہے، یہ دینی فکر نہیں ہے. دین صحیح اور غلط کا قائل ہے باعتبار ولایت خدا، باعتبار حکم خدا. یعنی جو حکم خدا ہے وہ صحیح ہے، باقی غلط ہے. یعنی کہ ریسپیکٹ آل، یہ کوئی دین کا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ ریسپیکٹ آل. اور بلکہ اگر آپ دوسری نظر سے ملاحظہ کریں تو بس ابھی آخری جملہ کہ قرآن کریم میں انسان کو بحیثیت بشر بہت حقارت سے دیکھا گیا ہے. آپ کبھی بھی غور کیجئے، یعنی کہ انسانوں کو مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا ہے نا، کہ انسان یا بشر ہیں یا پھر مومن ہیں یا مسلم ہیں یا کافر ہیں یا منافق ہیں، یہ سب انسانوں کی کیٹیگریز ہیں. بشر کے حوالے سے کوئی حیثیت نہیں ہے انسانوں کی. یعنی یہ خالی یہ پیکر خاکی کے جو خالی سوتا ہے، جاگتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی کوئی ورت نہیں ہے. ورت اس وقت ہے کہ جب یہ پیکر خاکی خدا کے پیغام کو قبول کر کے ولایت خدا اور معصوم میں اٹیچ ہوتا ہے، تب اس کی ورت ہے، تب اس کی اہمیت ہے، تب اس کے خون کی حرمت ہے، صحیح ہے، تب اس کی جان قیمتی ہے. کہ ایک بہت عجیب روایت میں نے سنی تھی آغا جوادیہ عملی کے درس میں، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے شاید یہ فرمایا کہ खुदा मोमिन को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मोमिन कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी इज्जत ख़राब हो, मोमिन की इज्जत ख़राब हो। क्यों? इसलिए कि मोमिन की इज्जत खुदा का माल है, मोमिन की इज्जत माल खुदा है, और खुदा ये कहता है कि ये मेरी चीज है, इसको खराब करने का हक तुम्हें नहीं है। सही, यानी कि जब इंसान इस रिश्ते विलायत में खुदा से जुड़ जाता है, खुदा से उस तकर्रुब को हासिल करता है, ईमान के रस्तों पे आगे बढ़ता है, तो फिर खुदा उस इंसान को ओन कर लेता है। जिस तरीके से खुदा ने काबे को ओन किया, उससे कहीं ज्यादा, यानी काबे को खुदा ने ओन किया है ना, काबे में खुदा रहता तो नहीं है। एक इमाम ने हुक्म खुदा से उस बैत की तामीर की और खुदा ने उसको ओन कर लिया कि ये मेरा है। उससे कहीं ज्यादा आला मर्तबे पर खुदा मोमिन को ओन करता है, क्योंकि खुदा की नजर में एक मोमिन की फजीलत हजार काबे से अफजल है। तो ये सब की सब चीजें किस वजह से डेवलप होती हैं, ये तमाम मकामात कैसे हासिल होते हैं? विलायत के रास्ते पर। कि जब हम खुदा के साथ रिश्ते विलायत को कायम करते हैं, खुदा के साथ तकर्रुब के पूरे निज़ाम को इस्टेब्लिश करते हैं और इमाम के और नबी के तवस्सुल से इस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर होते चले जाते हैं, तो हमारे लिए फिर ये सारे मकामात खुदा की तरफ से मयस्सर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आज की गुफ्तगू का जो हमारा महसल है वो ये कि जिंदगी के तमाम फजाइल, इंसानी जिंदगी की तमाम फजीलतें दर हकीकत विलायत पर मुनसर हैं। यानी अगर कोई इंसान नबी और रसूल और इमाम है, उसकी तह में भी विलायत है, और अगर कोई फिरौन और नमरूद और शद्दाद है, उसकी तह में भी विलायत है। यानी कि विलायत खुदा या विलायत शैतान, जो विलायत शैतान में है वो फिरौन और नमरूद, वो पस्ती, उसका तायुन भी विलायत से हो रहा है। आप देखें ये जो पैकर खाकी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। असल चीज किस पर डिपेंड कर रही है कि आप किससे अटैच हैं, आप किससे कनेक्ट हैं अपनी लाइफ में, वो कौन है कि जो आपकी जिंदगी पर असरअंदाज है, वो कौन है जो आपकी जिंदगी को शेप अप करता है, वो खुदा है या शैतान है। ठीक है ना, सिंपल है ना, कि हमारी जिंदगी जो शेप अप हो रही है, उसकी कंसिडरेशंस, उसकी प्रायोरिटीज, ये सब कहां से आ रही हैं? खुदा की बुनियाद पे आ रही हैं, शैतान की बुनियाद पे आ रही हैं? ये विलायत पूरी जिंदगी को शक्ल देती चली जाती है। और जब हम आखिर तक पहुंचते हैं तो फिर वही, तो तीन गुरुह मैंने आपको बयान किए थे, या मुकर्रबीन है, या असहाब यमीन है, या मुकज्जबीन और वालीन है। और हर तीन का अपना अपना एक सेट रिजल्ट है, एंड है, जो बसूरत हक्कुल यकीन उन आयतों में बयान कर दिया गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम इसी सूरह बकरा की आयतों को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर बात करेंगे कि हमारे लिए क्या रिकमेंडेशन है। यानी हम इमाम से रिश्ते विलायत को कैसे कायम करें, और ये ना बात वाज़े, यानी पहली मंजिल पर खुद इमाम की शनाख्त, विलायत की मारिफत, इमाम का निज़ाम, अभी उस पर मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा कि वो निज़ाम क्या है, ना पूरा दीन का निज़ाम, क्योंकि वो फिर बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन तीसरे मरहले पर कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन फॉर अस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खुदा ने कहा जो दिल चाहे करो, जैसे दिल चाहे रिश्ते विलायत कायम करो, बल्कि विलायत के हवाले से खुदा की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस हैं, उनको इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, अगर नहीं, विलायत पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان ہوش و حواس میں ہو اور ولایت کے سائے میں نہ ہو. مطلب یا دیوانہ ہے مجنون ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک انسان جو اپنے زندگی کے امور کا ہوش رکھتا ہے اور کسی کی ولایت میں نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں
ہے. زبان سے نہیں ہے،
حقیقتاً
ہے، حقیقتاً ہے، لیکن زبان سے نہ وہ ولایت امام کا اقرار کرتا نہ ولایت شیطان.
دیکھیں یہ تو فارمل گفتگو ہے نا، لیکن اس فارمل گفتگو کی، کیونکہ جب میں نے سب سے پہلے اسی لیے وہ آیت پڑھی تھی کہ جب خدا کہہ رہا ہے نا یوم ندعو کل اناسن، اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کا ایک امام ہے.
زبان سے بولے نا،
ہر انسان کا ایک امام ہے. اور امام کون ہے؟ جس کے ساتھ وہ رشتہ ولایت میں جڑا ہوا ہے،
ہاں،
جس کے ساتھ وہ، یعنی کہ وہ جو اس کی زندگی کی اقدار کا تعین کر رہا ہے وہ اس کا امام ہے، وہ اس کا ولی ہے. اچھا، اور اس حوالے سے یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو بھی امام کہا ہے. وَكِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، یعنی قرآن بھی امام ہے، اہل بیت بھی امام ہے.
جی
جی بالکل، ایسا رہتا نہیں ہے. یعنی یہ پاسبل ہوتا ہے فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اور اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور منکرات سے، برائی سے. تو پیغمبر اکرم کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں کہ جو نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فاحش کاموں میں بھی مبتلا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ لیکن ایسا رہے گا نہیں، یا نماز چھوٹ جائے گی یا وہ کام چھوٹ جائیں گے. لیکن ظاہری نماز بھی بہت فرق ڈالتی ہے، کافی لوگوں پہ فرق ڈالتی ہے.
نہیں جو ڈلوانے والے، ورنہ وہ ہم نے تو پاکستان،
جی جی،
ظاہری رمضان اس کو،
ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے،
صحیح،
نہیں نہیں صحیح 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 ہے، وہ اس پہ وہ بحث نہیں ہے اس پہ. جی جی،
بلکہ آپ نے ابھی اچھی بات کری کہ وہ وہاں پہ بہت سے لوگ نبی کو بھی بھول جائیں گے، یعنی خبر میں. تو ابھی مرتضی علی صاحب کا میں سن رہا تھا
جی
تقریر، اس میں بڑی اچھی انہوں نے یہی بات کی، آپ کی اسی بات سے آگے بڑھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ